إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. میرے محترم بزرگو، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہم اس کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس موقع سے ہمیں دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع ملتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اپنے اعمال کا جائزہ لینا، دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقل مندوں کا کام ہے، سمجھداروں کا کام ہے. اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہماری زندگی کا سفر طے ہوتا ہے، ایک مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کو اللہ کی طرف سے حفاظت حاصل ہے. زمین کے اوپر چلنے والے ہر انسان کو، حیوان کو، جو چیز بھی موجود ہے اسے اللہ کی حفاظت حاصل ہے، اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے. ایک وقفے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی حفاظت ختم ہو جائے تو انسان پھر محفوظ نہیں رہ سکتا. انسان یا کوئی بھی چیز دنیا میں کسی مصیبت سے دوچار ہو سکتی ہے، اس کا وجود مشکل ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ میں حفاظت دیتا ہوں، دن اور رات، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں، ہم اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، راست اپنی رحمتوں کے ذریعے سے ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو دن اور رات تمہاری حفاظت کر رہا ہے رحمان کی طرف سے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یعنی آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کر رہا ہے، اسی کی طرف سے حفاظت حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس حفاظت کا بدلہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ اللہ کو یاد رکھتے، لوگ اللہ کو پہچانتے، اس کی طرف رجوع کرتے، توبہ کرتے. لیکن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، غفلت کرنے والے ہیں. تو اللہ کی حفاظت کے باوجود انسان اللہ کی حفاظت کا اگر حق نہ ادا کرے تو اللہ کی ناراضگی آتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کے بغیر انسان اس دنیا میں زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور اسی لیے اللہ کی طرف سے حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کے گناہوں کو بھی چھپایا جاتا ہے. ایک تو انسان کا وجود ہے، انسان کا صرف وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر اس سے اس کی عزت ہٹا دی جائے، اگر اس سے اس کی وجاہت ہٹا دی جائے، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو اس کا مقام ہے، کسی وجہ سے بھی، اس کا علم، اس کی دولت، اس کا خاندانی مرتبہ، ان چیزوں کو اگر اس کے وجود سے الگ کر دیا جائے تو پھر وہ ایک عام انسان ہے، اور اس کی خصوصیت کی وجہ سے جو اسے فضیلت ملتی ہے وہ فضیلت ختم ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت انسان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور انسان کی عزت کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اس کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر اللہ کے حکموں کی پابندی نہ کی جائے تو کبھی کبھی اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ اب ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں، تمہاری جان کے ذمہ دار نہیں، تمہاری عزت اور تمہارے وقار کے ذمہ دار نہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں کے کہ جو کھل کر گناہ کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرون, کہ میری امت میں ہر شخص کو گناہ کرنے پر معاف کر دیا جائے گا, لیکن ان لوگوں کو نہیں معاف کیا جائے گا کہ جو لوگ کھل کر گناہ کرنے والے ہیں. ایک تو گناہ کرتے ہیں, دوسرے ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں, اور اس پوری جرات کے ساتھ کرتے ہیں, بے حیائی کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں اور دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے, کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی طرف سے اور زیادہ ناراضگی ہوتی. ایک تو ندامت کے ساتھ گناہ ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا, جیسے کہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا جو تقوی والے ہیں, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں, کئی خوبیوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں شرک کے ذریعے, بدعت کے ذریعے, کسی اور گناہ کے ذریعے, ذکر اللہ, فوراً ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے بارے میں کیا تذکرہ ہو رہا ہوگا, اور اللہ رب العزت کے ہمارے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہوں گے. ہماری جو تقدیر ایسی ہے جو بدلنے والی ہے, تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے, اس تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اچھے سے برے کی طرف یا برے سے اچھے کی طرف کیا فیصلہ کیا ہوگا ہمارے لیے, یعنی انہیں یاد آ جاتا ہے, فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم, اور جب اللہ کی یاد آئے گی فوراً اللہ کی طرف توجہ جائے گی کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے, کوئی ہے جو پکڑ کرنے والا ہے, کوئی ہے جس سے شرم کرنی چاہیے, کوئی ہے جس سے معافی مانگنی چاہیے, کوئی ہے جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور وہ ایسی ذات ہے جو سب کے لیے. تو پھر کیا ہوتا ہے, فاستغفروا لذنوبهم, تو فوراً وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. مجلس کے ختم ہونے کے وقت جو دعا بتائی جاتی ہے کہ جب کوئی مجلس ختم ہو تو دعا پڑھی جائے, تو عام طور سے اس مجلس کے ختم ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جو دینی مجلس ہوتی ہے, کہ کوئی دینی بات ہوئی اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو معاف ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ دعا, کئی دعائیں ہیں اس طرح کی, وہاں تو اور زیادہ پڑھنی چاہیے جہاں صرف دنیا کی بات ہوئی ہو یا جہاں صرف دنیا کی محفل ہو, کہ اور زیادہ وہاں ہم سے گناہ ہوا ہوگا. لیکن دعائیں ہمیں یاد بھی اسی وقت آتی ہیں جب ہم خالص دینی ماحول میں ہوں, مسجد میں ہوں, کسی دینی جلسے میں ہوں, لیکن جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اس وقت اور شرمندہ ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس وقت اللہ کا نام لیں. لیکن اللہ کا مطالبہ یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے متقین بندوں کی صفت یہ بیان کی کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً حیا کے مارے ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. جیسے کہ ایک بچہ کوئی غلطی کر دے, کوئی گناہ کر دے, تو باپ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی بات کو چھپانے کے بجائے صاف صاف بتا دے, صاف صاف بتا دے کیا کیا, تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں, اس کو سمجھا سکوں کہ بیٹے اب مت کرنا ایسا. لیکن جو بچہ اسے چھپاتا چلا جاتا ہے, ایک جھوٹ کے بعد اور جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے, اس سے ناراضگی بھی ہوتی ہے اور اس کی اصلاح بھی نہیں ہو پاتی. اللہ کا معاملہ ظاہر ہے کہ اس سے الگ ہے, اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گناہ کرنے کے بعد فوراً پھر نادم ہو جاتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, کہ اللہ کے سوا گناہوں کو اور معاف کر بھی کون سکتا ہے. جب کوئی نہیں کر سکتا ہے تو پھر ہم کسی اور کے سامنے کیوں اس کا ذکر کریں. ہم تواضع اور خاکساری کے ساتھ دوسروں کے سامنے کہتے ہیں عام طور سے کہ بھائی میں بہت گناہگار آدمی ہوں, اور ہم سے کیا دعا کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, میں تو گناہگار آدمی ہوں. سب کے سامنے ہم اعتراف کرتے ہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتے, اور وہاں اعتراف نہیں کرتے ہیں, وہاں اپنے گناہوں کا ذکر کر کے نہیں روتے, وہاں معافی نہیں مانگتے جہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ گناہ ہوتے ہی اس سے معافی مانگے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے اگر کوئی گناہ ہوا ہے اس پر اصرار نہ ہو, انسان اس پر ڈٹ نہ جائے, اس پر باقی نہ رہے, فوراً اس سے ہٹ جائے, اعتراف کر لے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. اس کے برخلاف نمازوں کے چھوڑنے والوں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اس سے ختم ہو گیا, اللہ کی حفاظت, اللہ کی طرف سے جو اسے پروٹیکشن ملتا ہے وہ سب ختم ہو گیا. اللہ نے فرما دیا کہ اب میرے ذمے تمہاری حفاظت نہیں رہی. اللہ رب العزت کی طرف سے اگر انسان کے لیے ایک لمحے کی بھی حفاظت ختم ہو جائے تو پھر انسان کسی وقت بھی خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے. انسان تو اپنے پل کی خبر نہیں رکھتا, اس وقت ہمارے جسم میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں, حتیٰ کہ اپنے دل کے ارادوں اور نیتوں کو صحیح طور پہ وہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں, ایک وقت میں کتنی باتیں سوچتا ہے, اور ان نیتوں میں کس نیت پہ اس کا عمل ہو پائے گا, اور اللہ کے ارادے کیا ہیں اسے کچھ بھی نہیں معلوم. اتنا بے خبر انسان اتنا زیادہ بے حیا ہو جائے, اس قدر اللہ کے سامنے ڈٹ کر گناہ کرنے لگے, تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے. ایک تو اللہ کی حفاظت ختم ہو جانا یہی خود خطرے کی بات ہے, لیکن انتظار ہوتا ہے کہ انسان پھر سے پلٹ کر آ جائے گا, لیکن فوراً اگر پکڑ ہو جائے اللہ کی طرف سے تو کتنی سخت بات ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پکڑ ایسے ہی نہیں ہوتی, پکڑ اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ خود ایسے کام کرتے ہیں. جب جرم ہوگا تو سزا ملے گی, اور جب جرم ہوگا, جب گناہ ہوگا, جب غلطی کی جائے گی تو اس پر پکڑ ہوگی. فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا, خشکی اور تری کے اندر ہر طرح کی برائی پھیل گئی, کرپشن پھیل گیا. کیوں پھیلا؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. بما کسب الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ کام فرمایا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, اور جب فساد پھیل جاتا ہے, برائی پھیل جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے پورے غلط کام کا تھوڑا سا بدلہ دیتے ہیں, تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں, تھوڑی سی سزا دیتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, کہ لوگوں کے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آ جائے, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, تو اس زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے, اللہ تعالیٰ کسی کو نہ چھوڑے. مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, لیکن انہیں ڈھیل دیتا ہے, موقع دیتا ہے, ایک وقت آئے گا, ایک مقررہ مدت آئے گی, پھر جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو وہ نہ اس سے ایک لمحے آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے, لیکن اللہ رب العزت چھوٹ دیتا ہے, موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں بار بار قرآن مجید میں فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, یہ جتنی قومیں تھیں, قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط, قوم شعیب, ہر ایک کو ہم نے پکڑا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کہ کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی, کہیں کسی کو چیخو پکار نے آ پکڑا, سب چیختے چیختے دنیا سے چلے گئے, یا ایک خاص قسم کے آسمان سے چیخ کی آواز آئی جس کی وجہ سے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور انسان دنیا سے ناپید ہو گیا. کہیں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, ہم نے کسی کو زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کسی کو ہم نے سمندروں میں ڈبو دیا. ہر ایک کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت ہم نے ایسے ہی نہیں کیا, ہم تو بہت ارحم الراحمین ہیں, ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں, ہم نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے اس تاکہ اس دنیا میں باقی رہیں, کیوں ہم ان کو ختم کریں گے, کیوں ان کو عذاب دیں گے. فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اللہ نہیں تھا ایسا کہ کسی پر ظلم کرتا, لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. ایسی صورتحال میں جب ہم قرآن مجید میں بار بار پڑھتے ہیں کہ قوموں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ رہا, اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ڈھیل دی, کتنا موقع دیا, اور ساتھ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم, کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے, اب بھی قادر ہے جیسے کہ پہلے قادر تھا, اسے قدرت ہے, اسے طاقت ہے, اور اسی کے پاس پاور ہے, اسی کے پاس وزڈم ہے, جس کے نتیجے میں وہ خاص خاص موقع سے اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے, ورنہ ہمیشہ نہیں. جو قوت ہے اصل اس کے پاس, تو دنیا کا کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی علاقہ ہو, کوئی بھی سپر پاور ہو, اس بات کو ذہن میں رکھے کہ کسی وقت بھی کسی طور پہ بھی ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تم پر عذاب بھیج دیں اوپر سے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدم کے نیچے سے, او یلبسکم شیعا, یا تمہیں گروہ گروہ میں, جماعت جماعت میں بانٹ دیں, وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُضِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اور ایک کی جنگ کا مزہ دوسروں کو چکھا دے. انظر کیف نفصل الآیات لعلهم یفقهون، دیکھو کہ کیسے میں ایک ایک آیت اور ایک ایک نشانی کو بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں، عمل کریں، تاکہ لوگ عبرت لیں اور ہوش کے ناخن لیں اور اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہماری پکڑ سے کسی شخص کو محفوظ نہیں رہنا چاہیے. افامین الذین مکروا السیئات ان یقصف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، جو برائیاں کرنے والے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کرنے والے ہیں، کیا اس بات کے سلسلے میں ان کو پورا اطمینان ہے؟ کیا ان کو چین و سکون ہے اس بات سے کہ کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، یا وہاں سے عذاب آ سکتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا سکتا ہے؟ کیا ان کو اس بات سے اطمینان ہے؟ جب ڈر ہے کہ کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، کبھی بھی زلزلہ آ سکتا ہے، کبھی بھی سیلاب آ سکتا ہے، ضروری نہیں اس کے لیے کہ قریب میں ندی اور سمندر ہو تبھی سیلاب آئے، ضروری نہیں کہ بلڈنگیں ہوں تبھی زلزلے آئیں، کوئی ضروری نہیں اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کے لیے. لوگ اپنی عمارتوں سے نکل کر کھلے میدانوں میں آتے ہیں تاکہ یہ عمارت گرے گی تو ہم اس کے زد سے محفوظ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو دھسا کر وہاں انہیں عذاب سے دوچار کرتا ہے اور عمارت اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہے. اللہ رب العزت اس کا محتاج نہیں ہے اور اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ابھی دیکھا کتنا سخت زلزلہ آیا نیپال میں اور نارتھ انڈیا کے بعض علاقوں میں، لیکن اس موقع سے بھی دیکھا گیا کہ پوری پوری عمارت گر رہی ہے، زمین دھسی چلی جا رہی ہے، پھر بھی لوگ ویڈیو لیتے ہوئے غفلت سے وہاں بھاگ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ رجوع کر لیتے اور اس وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے، یا اگر کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے تو کم سے کم گناہوں سے رک جاتے. لیکن اس وقت بھی ہر شخص کو فکر تھی کہ اس آخری لمحے کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیں تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ کیا ہوا. گویا کہ ایک فلم ہے، ایک تماشا ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے اس کے نہ پیچھے کچھ ہے نہ اس کے آگے کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کو اس کے پیچھے اس کا پس منظر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے بھی کسی وجہ سے ہوتے ہیں اور بعد میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہوتی ہے کہ اگر ان کے لیے وارننگ تھی، ان کے لیے تنبیہ تھی، تو ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، عبرت ہے کہ کسی وقت بھی، کہیں بھی، کسی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں سے دوچار کر سکتا ہے. ہم تو آزمائشوں میں پہلے سے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم آزمائشوں میں. کوئی اپنے دین کے سلسلے میں آزمائش میں ہے، اس کی نمازوں کا خشوع خضوع جاتا رہا، مسجدوں میں شور شرابے ہونے لگے، انسان قرآن مجید کی عظمت سے محروم ہو گیا. جس گھر میں کمپیوٹر کو 100 بار صاف کیا جاتا ہو اور قرآن مجید پر گرد جمتی رہتی ہو، کیا اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے اس کی جانوں کے سلسلے میں آزمائش نہیں ہے کہ طرح طرح کی بیماریوں میں انسان گرفتار ہے؟ کیا انسان کی عزت خطرے میں نہیں ہے؟ کیا انسان کا مال خطرے میں نہیں ہے؟ کیا انسان دوچار نہیں ہے ایک بازار کی کساد بازاری سے اور ریٹ کے بڑھنے سے اور مہنگائی سے؟ کیسی کیسی آزمائشوں میں ہم مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ کی طرف سے اچانک پکڑ آتی ہے، اور خاص طور سے زلزلہ ان آفتوں اور مصیبتوں میں ہے کہ جس کے لیے ایک لمحے کا بھی موقع نہیں ملتا. سیلاب میں تو پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے پانی چلا اور یہاں آ سکتا ہے، لیکن زلزلہ اچانک آ پکڑتا ہے اور انسان کو گھیر لیتا ہے. تو ایسے موقع سے جب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہزاروں خرابیاں ہیں، ہزاروں گناہ ہیں، معصیتیں ہیں، اور بعض تو ایسے گناہ ہیں جن کو شریف لوگ پہلے گناہ سمجھتے تھے اور اب وہ اتنا عام ہو گیا کہ اگر اسے کوئی کہے کہ گناہ ہے تو کہتے ہیں میں مفتی سے پوچھتا ہوں کہ گناہ ہے، یعنی میرے خیال میں کوئی ہو سکتا ہے کہ جائز بھی ہو. یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں، مثلاً ہمارے موبائلز میں ہر وقت تصویریں آتی رہتی ہیں، امیجز آتے رہتے ہیں، وہ جائز ہوں ناجائز ہوں، ہر طرح کی ویڈیوز آتے رہتے ہیں، اس کا کسی قسم سے سوچا نہیں جاتا ہے کہ اسے ہمیں دیکھنا چاہیے نہیں، اسے ہمیں کھول کر فوراً ڈیلیٹ کرنا چاہیے یا اس کو باقی رکھنا چاہیے. ہم اپنے سیلز میں کیسی کیسی چیزیں رکھتے ہیں، کس طرح کی چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں. اگر ایک شریف آدمی کے گھر میں وہ چیز محفوظ رہتی تو دوسرے لوگ اس سے نفرت کرتے کہ اتنا شریف آدمی ہو کہ ایسا کام کرتا ہے. لیکن آج ہمارے موبائل میں ہر طرح کی چیزیں محفوظ رہتی ہیں، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زمانے کا فیشن ہے، یہ تو چل ہی رہا ہے، میرے خیال میں یہ جائز ہوگا. اپنے انداز سے بہت سی چیزیں سوچ کر اور اسی اعتبار سے باقی رکھا جاتا ہے. لیکن ضرورت ہے کہ ہر ایک اپنے بارے میں غور کرے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہر چیز کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے گناہ ہوتا ہو, جانے انجانے میں ہو جاتا ہو, یا ہوتا ہو تو ہمیں اس کا احساس ہو تاکہ ہم شرمندہ ہوں, تاکہ ہم اس سے توبہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اسے زمانے کا فیشن سمجھ کر گوارا کر لیں اور اسے گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں, ہم اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الفتن کے نام سے جو حدیث کی کتابوں میں پورا باب ہوتا ہے, ایک چیپٹر ہوتا ہے, اس میں عجیب عجیب باتیں فرمائی ہیں. قرب قیامت میں جب قریب زمانہ آئے گا قیامت کا, تو طرح طرح کی چیزیں امت میں پھیل جائیں گی, تمام لوگوں میں پھیلیں گی, ان کے ساتھ اس امت میں بھی پھیل جائیں گی, اور اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بہت سی آزمائشیں آئیں گی. ایک تو مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں ایسی آزمائش ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا عالم اسلام, پورا مسلم ورلڈ اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے, اور انسان اور مسلمانوں کو ایک مہذب اور تہذیب یافتہ قوم ماننے کے لیے دنیا تیار نہیں ہے, اور ہم نے کچھ کیا بھی ایسا ہے, اور دنیا کے سامنے جو اپنا منظر پیش کیا ہے, اور ہم نے جو کچھ دنیا کے سامنے اپنا کردار پیش کیا ہے, اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے تعلق سے ذہن بدلتا جا رہا ہے. کچھ اللہ کے بندوں کی دعوتی کوششیں ہیں دنیا کے مختلف حلقوں میں جو اس نقطۂ نظر کو, جو اس فکر کو بدلنے میں کامیابی حاصل کر رہی ہیں. الحمدللہ لوگ قرآن مجید سے, اسلام سے جڑ رہے ہیں, ورنہ حالت بالکل بدلی ہوئی ہے. اب ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو دیکھیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اذا فعلت امتی خمس عشرۃ خصلۃ حل بها البلاء, جب میری امت کے افراد 15 کام کرنے لگیں گے تو آفت آئے گی, مصیبت آئے گی, ان کے ساتھ آزمائشیں آئیں گی. دوسری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں فرمائیں, لیکن اس حدیث کے اندر آپ نے 15 باتوں کا ذکر کیا. ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا چیزیں ہیں, کیوں آزمائش آئے گی, کس موقع سے ہمارے پاس بلا آئے گی, مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان المغنم دولا, کہ جب غنیمت کے مال کو, مثلا جہاد ہوگا, غنیمت کا مال حاصل ہوگا جو جہاد کے بعد دوسرے حلقے سے اور کفار کی طرف سے حاصل ہوتا ہے, تو لوگ سمجھیں گے یہ اپنا مال ہے, یعنی جو حکومت کے لوگ ہوں گے اور جو امیر ہوں گے وہ سمجھیں گے یہ ہمارا مال ہے, اسے تقسیم نہیں کریں گے مجاہدین. پھر فرمایا کہ اذا کانت الامانت مغنما, اور امانت اگر کسی کے پاس رکھی جائے گی تو اسے غنیمت کا مال سمجھا جائے گا. جیسے جہاد میں مفت میں غنیمت کا مال لڑنے کے بعد ملتا ہے, اس کے لیے کوئی مالی کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے کہ مال سے مال بنے, بلکہ اس کے لیے ایک کوشش کی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے وہ غنیمت ملتی ہے جو پچھلی قوموں کے لیے جائز نہیں تھی, اللہ نے اس امت کے لیے جائز فرمایا تھا. تو لوگ امانت کو بھی غنیمت کا مال سمجھیں گے کہ مفت کا مال ہے, اسے جس طرح چاہیں استعمال کر لیں. دوسرے لوگ امانت رکھیں گے, ہم اسے انویسٹ کر کے پیسے بڑھا کر وہ پیسے لے لیں گے اور ان کو امانت کے پیسے واپس کر دیں گے, اسے بھی ہڑپ کر جائیں گے. اور کبھی فرمایا, تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اذا کانت الزکاۃ مغرما, کہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ لیا جائے گا. زکوٰۃ ادا کرنے کو, جیسے کہ کسی کا قرض ہو یا کسی پر ایک تاوان ہو, کسی کو جرمانہ ادا کرنا پڑ جائے, اگر کسی وجہ سے کسی پر کسی قسم کی مالی ذمہ داری آ جائے, تو ایسے لوگ سمجھیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنا وہ ایک طرح کا تاوان ہے, ہم جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے, ہم کیوں جرم کریں, ہم کیوں اسے ادا کریں. پھر فرمایا کہ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اطاع الرجل زوجته, انسان اپنی بیوی کا کہنا ماننے لگے گا, ہر بات جیسی خواہش, جیسا ڈیمانڈ, جائز ہو ناجائز ہو, اس کی وجہ سے پردہ باقی رہے, بے پردگی پھیلے, بے حیائی ہو, حیا باقی رہے, ہر بات میں وہ اپنی بیوی کی بات ماننے کو تیار رہے گا, کوئی بات اس کے سلسلے میں سننے کو تیار نہیں ہوگا, نہ اپنے ماں باپ کی بات سنے گا, نہ کسی بڑے کی رعایت کرے گا, وہ کہے گا بس میں جیسا سمجھ رہا ہوں, ہماری فیملی, ہم ذمہ دار, ہم جو چاہیں گے کریں گے. اور پھر فرمایا کہ وہ بر صدیقہ ہو, انسان اپنے دوستوں کے ساتھ تو احسان کرے گا, لیکن اق امہ ہو, اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا, اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرے گا, وہ جفا اباہ, اور اپنے والد کے ساتھ جفا کاری کرے گا. دوستوں کے ساتھ وفاداری اور باپ کے ساتھ جفا کاری, ان کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرم الرجل مخافت شرہ, کہ ایک انسان کا احترام اس لیے کیا جائے گا کہ اس کی برائی سے ڈر ہے, کہ کہیں اگر اس کا احترام نہیں کریں گے, اس کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے تو ہمیں نقصان پہنچا دے گا, ورنہ دل میں کوئی عزت نہیں ہے اس کی, دور دور سے عزت نہیں, اس کا کرتوت ایسا ہے, اس کے کام ایسے ہیں, بڑا ہونے کے باوجود وہ اپنی عزت کھو چکا ہے, لیکن صرف اس لیے عزت کر رہے ہیں کہ کہیں ہماری نوکری نہ چلی جائے, کہیں ہمارے ساتھ کوئی سازش نہ کر دیں, کہیں ہمیں فلاں پوسٹ سے ہٹا نہ دیں, اس لیے ان کی عزت کی جا رہی. اکریم الرجل مخافت شری, پھر آپ نے فرمایا وکان الزعیم القوم ارذلهم, کہ قوم کا فرما روا اور سردار اور حاکم وہ شخص ہوگا جو سب سے گھٹیا شخص ہوگا, سب سے گھٹیا شخص قوم کا سردار بن جائے گا. ایسے موقع سے تم انتظار کرنا کہ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش شروع ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا وارتفعت الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی, مسجد کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا, اس کی عظمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ وشربت الخمور, شراب پی جانے لگے گی, ولوبس الحریر, اور ریشم کا لباس مردوں میں عام ہو جائے گا, مرد ریشم کا لباس پہننے لگیں گے. اور اشارہ ہے کہ لباس کے سلسلے میں کسی جائز ناجائز حدود کا خیال نہیں کریں گے, وہ جو چاہیں گے پہنیں گے. اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واتخذت القینات, گانے والیوں کو کرائے پر لیا جائے گا, گانے والی عورتوں کو, ناچنے گانے والی عورتوں کو کرائے پر لیا جائے گا. والمعازف, اور جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, جو موسیقی کے آلات ہیں, ان کو کرائے پر لیا جائے گا اور لوگ ان سے دل بہلائیں گے اور اپنی محفلیں سجائیں گے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ أَوَّلَهَا, اس امت کے آخری کے لوگ اپنے گزرے ہوئے پچھلے لوگوں کو, اس دین کے علماء کو, اس سے پہلے صحابہ کو, تابعین کو برا بھلا کہیں گے, انہیں لعنت بھیجیں گے کہ وہ کیا جانتے تھے, ان کے پاس کہاں حدیث تھی, وہ تو حدیث ضعیف تھی, اس کا اعتبار نہیں ہے, انہوں نے کیا جانا, انہوں نے قوم کو گمراہ کر دیا. کسی نے امام ابو حنیفہ پر الزام لگانا شروع کر دیا, کسی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام لگانا شروع کر دیا, کسی نے امام ترمذی پر, جس کا جو دل میں آ رہا ہے, بڑے بڑے علماء اور اکابر جنہوں نے اس دین کی حفاظت میں بڑا کارنامہ انجام دیا, جس کا جی چاہے کوئی کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت کر دی تھی, جس کے جو جی میں آتا ہے کسی صحابی کے بارے میں, تابعی کے بارے میں, بڑے بڑے علماء کے بارے میں, جن کی رات دن کی محنت سے یہ دین محفوظ رہا, ہر شخص زبان کھول رہا ہے, ایک عام شخص زبان کھول رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر یہ صورتحال ہو جائے گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا, کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے گی تو انہیں چاہیے کہ پھر کسی وقت بھی انتظار کریں کہ کبھی بھی سرخ آندھی چل سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے کبھی بھی انسان کو زمین میں دھسایا جا سکتا ہے یا اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جا سکتا ہے, مسخ کر دیا جاتا ہے, چہرے کی جو خوبصورتی ہے اسے ختم کر دی جائے گی. بعض حدیثوں میں کہ انسان کو قیامت کے قریب جیسے پچھلی قوموں کو عذاب دی گئی تھی کہ خنزیر اور بندر بنا دیا گیا انہیں, اس طرح سے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا اور انسانی احساس اور فیلنگس باقی رہ جائیں گی تاکہ وہ اس عذاب کو محسوس کر سکے. ایسی صورتحال میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے جب حالات ہوں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, سب سے پہلے توبہ کریں, اپنے گناہوں سے معافی مانگیں, وہ رحیم ہے, غفور ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے. اپنے گناہ ہمیں سب سے زیادہ معلوم ہے, توبے کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم استغفار کریں, زیادہ سے زیادہ معافی مانگیں, اس کے ساتھ ہی صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ تطفی غضب الرب, کہ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ ایسے موقع سے مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں, ہم ان کو نہ کہیں کہ وہ ان پر عذاب آ گیا, وہ عذاب سے دوچار ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی نیپال میں اس لیے ہوا کہ وہاں پر فحاشی کی جاتی تھی, وہاں برائی کی جاتی تھی, وہاں شراب پی جاتی تھی, اس لیے ہوا. اگر یہی سبب ہے تو ہر جگہ یہ ہو رہا ہے, تو ہمیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. یقیناً برائیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہم ان کے بارے میں ہمدردی کے جذبات رکھیں, جو کچھ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کریں, اور خود عبرت لیں کہ ایسے موقع سے ہمیں سنبھلنا چاہیے اور ذرا سنبھل کر اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, دنیا کے مفادات کے لیے جائز ناجائز کی تمیز کو زندگی میں کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان حدوں پر باقی رکھنا چاہیے جن حدوں پر اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.